أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه كا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مجلس دعوت الحق میں دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالی شانہ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمارے محب مکرم اور محبوب محترم حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں اور ان کی سرپرستی میں یہاں کے مردوں کو، یہاں کی عورتوں کو اس اللہ کے گھر کی اور اس مسجد کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی شانہ حضرت دامت برکاتہم کی اس کاوش کو اور ہم میں سے جو اس میں اس کار خیر میں شرکت کر سکتے ہیں ان سب کو قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ اس مسجد کو، اس مرکز دین کو حفاظت دین اور اشاعت دین کا مرکز بنائے، اور پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا، اس کی محبت کے عام ہونے کا، سلوک و احسان کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے. اور حضرت مولانا کا سایہ ہم لوگوں پر، امت پر تادیر قائم فرمائے، اور ان سے استفادے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. مسجد اللہ تعالی شانہ کو بہت ہی محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احب البلاد الى اللہ مساجدوها، اس روئے زمین پر جتنے خطے ہیں ان سب خطوں میں اور اس روئے زمین کے جتنے ٹکڑے ہیں ان سب ٹکڑے میں اللہ تعالی شانہ کو سب سے محبوب جو خطے ہیں اور سب سے محبوب جو ٹکڑے ہیں وہ مسجدیں ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی جگہ مسجد کے نام سے مقرر کی جاتی ہے اور اس کی شرعی حد بندی کی جاتی ہے کہ اب یہ مسجد ہے, تو اس میں اللہ کے ذکر اور اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی. گویا یہ ٹکڑے اور یہ جگہ مخصوص ہو جاتی ہیں حج المسجد کے ذکر کے لیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بنیت المساجد لذکر اللہ, مسجدیں تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں. لہذا مسجدوں کے اندر ذکر اللہ اور ذکر اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کی اجازت نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ مسجد میں اس کا اعلان کیا جائے, اس لیے کہ وہ ایک دنیاوی چیز ہے. اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت جائز نہیں ہے, کوئی چیز خریدنا کوئی چیز بیچنا. مسجد کے اندر صرف اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد سے قریب کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے. نمازیں ہوتی ہے, یہ بھی ذکر اللہ ہے, واقعی صلاۃ لذکری. اسی طرح تسبیحات پڑھی جاتی ہیں, تحمیدات پڑھی جاتی ہیں, تکبیرات پڑھی جاتی ہیں, اذان کہی جاتی ہے, قرآن اور حدیث پڑھ کر سمجھایا جاتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, واعظ و نصیحت ہوتی ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ جل جلالہ عام من عواله کے ذکر پر مشتمل ہے, اللہ تعالی شانہ کے ذکر کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں. تو مسجدوں میں چونکہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ عام من عواله کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی شانہ کے ذکر سے متعلق کام کیے جاتے ہیں, اس لیے یہ جگہ اللہ تعالی شانہ کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے, اور اس وجہ سے اللہ تعالی شانہ کو یہ جگہ بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں. وہ جگہ جو بطور مسجد کے خاص نہیں ہوتی, مثال کے طور پر پارک ہے, کوئی باہر سڑک ہے, کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, جو مسجد نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ شانہ کے ذکر کے لیے خاص نہیں کی جاتی ہے, ایسی جگہ کے بارے میں آتا ہے احادیث شریفہ میں کہ جب کوئی ایسی عام جگہوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ شانہ کا چند لمحوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ کا ذکر کرتا ہے, تو وہ جگہ آسمان میں فرشتوں کے لیے اس طرح چمکتی ہے جسے زمین والوں کے لیے رات کے اندھیرے میں ستارے آسمان میں چمکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں ہر جگہ پر اندھیرا نظر آتا ہے, لیکن وہ جگہ جہاں اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی بیٹھ کر اللہ تعالی شانہ کا ذکر کر رہا ہو, ذکر کر رہی ہو, کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہو, کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہو, کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہو, کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, کوئی نماز پڑھ رہا ہو, تو وہ جگہ چمکتی ہے فرشتوں کے لیے. اور آسمان سے جب وہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اسی طرح نظر آتا ہے جیسے ہم لوگوں کو اندھیری رات میں آسمانوں میں ستارے نظر آتے ہیں. تو میری ماں اور میری بہنوں, میری بیٹیوں, جب ایک عام جگہ جو اللہ تعالی شانہ کے ذکر کے لیے مخصوص نہیں کی گئی ہے, وہاں پر اگر چند لمحوں کے لیے, کچھ ساعات کے لیے, کچھ گھڑیوں کے لیے جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی ذکر میں مشغول ہوتے ہیں, تو آسمان والوں کے لیے اس ستاروں کی طرح چمکتی ہے, تو اس جگہ کا کیا مقام ہوگا اللہ کی نظر میں, فرشتوں کی نظر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں, جو خاص کر دی جاتی ہے, خاص کر دی جاتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم تھے, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہیں آپ, بہت بڑے بزرگ بھی رہے ہیں, شاعر بھی تھے آپ. تو آپ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جن پر دو چار گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند لمحات کے لیے کوئی بندہ بیٹھ کر، کوئی بندی بیٹھ کر، کھڑے کھڑے چلتے ہوئے اللہ تعالی شانہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آسمان جو ہے اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود رش کرتا ہے کہ کاش کے زمین کا یہ حصہ میں ہوتا. تو میری ماں اور بہنوں، جب عام زمین کا یہ حال ہے تو اس زمین کا کیا حال ہوگا، زمین کے اس ٹکڑے کا کیا حال ہوگا جو خاص کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی شانہ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالی شانہ کے ذکر کے لیے. اسی لیے یہ جگہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور جو لوگ ان جگہوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالی شانہ انہیں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، وہ شخص جو اللہ تعالی شانہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے جنت، اس کے لیے جنت میں گھر اور محل تعمیر کرتے ہیں. اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہ ہے کہ من بنا للہ مسجدا ولو کمف حس قطات بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد تعمیر کرتی ہے، جو عورت جو مرد مسجد کی تعمیر کرتے ہیں تو چاہے وہ مسجد قطار پرندے کے گھونسلے کے مانند ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کے لیے بھی جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں. یہاں حضرت محدثین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ قطار پرندہ، پرندہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جب پرندہ چھوٹا تو گھونسلہ بھی بہت چھوٹا، اب اگر کوئی شخص قطار پرندے کے گھونسلے کی طرح مسجد بنائے گا تو اس میں نماز کون پڑھے گا؟ تو حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ان غربا کو، ان مساکین کو تسلی دی ہے جن کے دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ فضیلت تو اس کے لیے ہے جو پوری مسجد تعمیر کرے. اس لیے کہ حدیث شریف میں جو الفاظ پہلے گزرے کہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے یعنی پوری مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں. تو کسی غریب کو، کسی مسکین کو، ایسے شخص کو، ہم جیسے لوگوں کو جو ایک ملین، ہاف اے ملین، ڈیڑھ ملین، دو ملین کی مسجدیں تعمیر نہیں کر پاتے، تو ان لوگوں کے دلوں میں ایسا خیال آتا کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے تو ہم بھی مسجد کی تعمیر کراتے اور اس کے نتیجے میں جنت میں ہمارے لیے بھی ایک محل بنتا، لیکن ہم یہ کر نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ جو عورت جو مرد کسی بھی مسجد کی تعمیر میں کسی بھی درجے میں حصہ لے لے گا، حصہ لے لے گی، اس کے لیے بھی اللہ تعالی شانہ جنت میں ایک محل تعمیر فرمائیں گے. اب سوچو میری ماں، سوچو میری بہنوں کہ یہ جو مسجد ابھی تعمیر ہوئی ہے اس ایک مسجد کے نتیجے میں کتنے مردوں کو اور کتنی عورتوں کو اللہ تعالی شانہ نے، کتنے مردوں کے لیے، کتنی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے جنت میں محل تیار کیا ہوا ہوگا. آپ نے بھی اس میں الحمدللہ شرکت کی ہے اور اس میں تعاون کیا ہے، تو اللہ جل جلالہ عام من والہ میں ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت سے کہ آپ کا خرچ کرنا، آپ کا اس مسجد میں تعاون کرنا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوا ہوگا اور اللہ جل جلالہ عام من والہ میں آپ کے لیے بھی مسجد میں ایک محل تیار کیا ہوا ہوگا. تو میں آپ سب کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ مسجد تعمیر ہو گئی، اب مسجد تعمیر ہو گئی تو ظاہر ہے کہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد بھی اس میں کچھ نہ کچھ خرچے ہوتے ہیں، تو آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مسجد کے ذمے اگر کوئی قرضہ ہے تو اس مسجد کو قرض سے سبکدوش کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ مجلس دعوت الحق کے منتظمین یا حضرت مولانا ایوب صاحب کے سر پر قرضہ نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ عام من والہ کے گھر کا قرضہ ہے، اور اللہ جل جلالہ عام من والہ کا یہ قرضہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ جو بندے اس قرض کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہو جنت میں محل تیار کرتے ہیں. تو اگر قرض ہے تو قرض سے یہ ادارہ کیسے سوجوش ہو جائے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس مسجد کا جو ماہانہ خرچہ ہے, جو ہفتہ واری خرچہ ہے, جو سالانہ خرچہ ہے, اس کے گیس بل ہیں, الیکٹرک بل ہیں, اس کی صفائی ہے, اس کا پانی ہے, مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد بھی بہت خرچے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے. یہ بھی مسجد کی آبادی ہے. مسجد کی آبادی نماز پڑھ کر ہوتی ہے, مسجد کی آبادی ذکر کر کے ہوتی ہے, مسجد کی آبادی تسبیح پڑھ کے ہوتی ہے. یہ بھی ایک مسجد کی آبادی ہے کہ ہم مسجد کی آبادی میں حصہ لیں, اس مسجد میں بھی حصہ لیں, شہر کی دوسری مسجدوں میں بھی حصہ لیں, ملک بھر میں جہاں نہیں ہو سکے حصہ لیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے, اور جب میں دار البری میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے کام کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا پڑتا تھا, کبھی اساتذہ کے ساتھ کبھی تنہا, بڑے بھیجتے تھے. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب تم کسی شہر میں جاؤ, کسی مسجد میں جاؤ, تو ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں زندگی بھر دوبارہ جانا نصیب نہ ہو, تو تمہیں میں خرچ کے لیے پاکٹ منی جو دیتا ہوں اس میں سے 5 پینی 10 پینی 20 پینی 50 پینی جتنی تم سے ہو سکے اس مسجد کے نباہ کے لیے, اس مسجد کے خرچے کے لیے وہاں ڈال کر آیا کرو, تاکہ تمہارے لیے اس مسجد میں بھی حصہ پڑ جائے. تو یہ مجھے دوسری بات عرض کرنی تھی. اللہ تعالیٰ شانہ اس کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. ہم میں سے ہر شخص, ہر مرد, ہر عورت, چھوٹا ہو, بڑا ہو, عالم ہو, غیر عالم ہو, گریجویٹ ہو, گریجویٹ نہ ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے, ہر مرد یہ چاہتا ہے, ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی بہت خوشگوار رہے, ہمیں دنیاوی زندگی میں سکون ملے, دنیاوی زندگی میں ہمیں اطمینان ملے, ہمارے دل کو قرار ملے, اور دنیاوی زندگی کی ہماری جتنی بنیادی ضروریات ہیں عافیت کے ساتھ وہ ساری ضروریات پوری ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں. اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت اچھی آئے, قبر ہماری اچھی ہو, قیامت کے دن حشر ہمارا اچھا ہو, حساب ہمارا آسان ہو جائے, بلکہ بغیر حساب کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں, پل صراط کا معاملہ بہت آسان ہو جائے, جہنم سے ہم بچ جائیں. یہ ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے اس آیت میں ان دونوں مقاصد میں کامیابی کے لیے اور ان دونوں مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک بہت ہی آسان نسخہ ہمیں بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل صالح کرے گا, من عمل صالحا جو شخص عمل صالح کرے گا, یعنی جو شخص اچھے اچھے کام کرے گا, عمل صالحہ اختیار کرے گا, من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ ہوا مؤمن بشرطے کہ وہ مؤمن ہو, اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کریں گے, خوشگوار زندگی عطا کریں گے. اور خوشگوار زندگی کا مطلب یہی ہے کہ ایسی زندگی عطا کریں گے جس میں ان کو بے چینی نہیں ہوگی, بلکہ ان کو سکون نصیب ہوگا. بیماری ہے تب بھی سکون نصیب ہوگا, فقر ہے تب بھی سکون نصیب ہوگا, اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو بھی ان کو سکون نصیب ہوگا, جیسی بھی زندگی ہوگی اس میں ان کو سکون نصیب ہوگا. تو ایک وعدہ تو یہ ہے کہ ان کو دنیاوی زندگی میں سکون نصیب ہوگا. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے ان اچھے اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ آخرت میں بھی انہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے. تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون والی ہو, ہماری زندگی میں پریشانیاں نہ ہو, ہماری زندگی میں مصائب نہ ہو. اگر کوئی مصیبت آ جائے, اگر کوئی پریشانی آ جائے, اگر کوئی بیماری آ جائے, اگر کوئی کلفت آ جائے, اگر کوئی تکلیف آ جائے, اگر کوئی ناگواری آ جائے, تو ہر حال میں ہمارا دل مطمئن ہو, ہمارے دل کو سکون ہو, ہمارے دل کو اطمینان ہو. حضرت علی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, ان کا دل جو ہے وہ غم پروف ہو جاتا ہے. جیسے یہ گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے, تو واٹر پروف کا مطلب یہ کہ اسے اگر ایک بالٹی میں جس میں پانی ہو, اس گھڑی کو اگر اس میں پھینک دیا جائے اور پھر ایک گھنٹے کے بعد اس گھڑی کو نکالا جائے, تو واٹر پروف کا مطلب یہ ہے کہ گھڑی کے کسی بھی حصے میں اندر پانی نہیں جائے گا, ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا, قطرے کا قطرہ بھی نہیں جائے گا. تو جس طرح یہ گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے, تو حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے یہاں بار بار مجلس دعوت الحق میں تشریف آوری ہوتی رہی ہے اور جن کا فیض یہاں مجلس دعوت الحق کی برکت سے عام ہوا ہے, تو حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی شانہ اپنے برگزیدہ بندوں کا دل غم پروف کر دیتے ہیں. غم پروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ غموں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی چاروں طرف غم کی, چاروں طرف پریشانی کی, چاروں طرف مصائب کے حالات ہوتے ہیں اور چاروں طرف پریشانی کا ماحول ہوتا ہے. دنیا والے جب ان کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ یہ شخص کیسے زندگی گزار رہا ہے, اس کے گھر میں فقر ہے, یہ کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہا ہے, یہ بیچارہ مظلوم ہے, ظالم اس پر مسلط ہے, اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, ماں باپ کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, سامان لوٹ گیا, یہ ہوا وہ ہوا, تو چاروں طرف سے غموں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے. لیکن حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم کا ایک قطرہ بھی اس کے دل میں نہیں جاتا, یعنی اس کا دل مطمئن ہوتا ہے, اس کا دل سکون میں ہوتا ہے, وہ ہر وقت جو ہے خوش رہتا ہے اس حالت میں بھی. اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ سے استغفار کرتا ہے, اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے, اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ سے لو لگائے ہوئے ہیں, وہ محبت میں برابر ہے, وفا ہو کہ جفا ہو, محبت جب اللہ تعالی شانہ سے ہو جاتی ہے یا کسی سے بھی ہو جاتی ہے, جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی طرف سے وفا ہو یا جفا ہو, وہ ہمارے ساتھ پیار محبت سے ملے, مسکرا کر ملے یا منہ پھیرے ہم سے, محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. دل میں اگر محبت ہے کسی سے تو جس طرح اس کی وفا سے لذت محسوس ہوتی ہے, اس کی جفا اور اس کی بے رخی سے بھی لذت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی شانہ جیسا بھی معاملہ فرماتے ہیں اس پر بندہ راضی رہتا ہے, راضی بقضا رہتا ہے, تقدیر پر راضی رہتا ہے, اور اس کا دل اندر سے مطمئن رہتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ حاکم بھی ہے, حکیم بھی ہے, وہ حکمت والا ہے, وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے. تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ شانہ کی مخلوق ایک واٹر پروف گھڑی بنا سکتی ہے تو کیا خالق کائنات غم پروف دل نہیں بنا سکتے؟ بے شک بنا سکتے ہیں. تو اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں. تو خوشگوار زندگی کا یہی معنی ہے, سب سے بڑی دولت جو اس دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے وہ یہی کہ سکون, اور سکون ملتا ہے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے ذکر سے, اور ذکر کا یہی معنی ہے, ذکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا استحضار رکھے, اس کے دل دماغ میں یہ خیال رہے کہ میرا اللہ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, میری ہر نقل و حرکت سے واقف ہے, میں اگر اچھا کروں گا, اچھا کروں گی, اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اس کا اجر دیں گے, مجھ سے خوش ہوں گے, اگر میں برا کروں گا, برا کروں گی, اللہ جل جلالہ عام منوالہ میری پکڑ فرمائیں گے, مجھ سے ناراض ہوں گے, اور اس استحضار کے نتیجے میں جو بھی قدم اٹھتا ہے اس قدم کے اٹھنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے, بندی سوچتی ہے کہ یہ قدم مجھے اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے. اگر جواب یہ ہے کہ اٹھانا چاہیے اس لیے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا اور اجر دے گا, وہ بندہ قدم اٹھاتا ہے, بندی قدم اٹھاتی ہے. اور اگر یہ سمجھ میں آتا ہے علم کی روشنی میں کہ نہیں, یہ قدم مجھے نہیں اٹھانا چاہیے اس لیے کہ اللہ ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ شانہ میری پکڑ فرمائیں گے, تو اپنے قدم کو روک لیتا ہے. بس یہ ہے اصل ذکر اللہ, یہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے. اگر کوئی زبان سے ذکر کرتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, اور زبان سے ذکر کرتا ہے اور دل حاضر نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی شانہ کا ذکر، اللہ تعالی شانہ کا نام کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے، وہ دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہتا. یعنی غفلت ہے، سوچ رہی ہے اپنے زیورات کے بارے میں، سوچ رہی ہے اپنے کپڑوں کے بارے میں، سوچ رہی ہے اپنے شوہر اور بچوں کے بارے میں، سوچ رہی ہے اپنے گھر کے فرنیچر کے بارے میں، لیکن ایک عادت ہو گئی ہے تو زبان جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہے. سبحان اللہ نکل گیا، الحمدللہ نکل گیا، اللہ اکبر نکل گیا. تو اللہ جل جلالہ عام نوازہ کا ذکر جو غفلت سے زبان پر آ رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا وما فیہا سے بہتر، یہ کم سے کم درجے کا ذکر ہے، لیکن یہ بھی بہت بہت اونچی نعمت، بہت بڑی نعمت. تو زبانی ذکر جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت بنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے، اثر کیے بغیر نہیں رہتا. یہ بھی زبانی ذکر ہے، یہی قلبی ذکر تک پہنچاتا ہے، یہی دل دماغ کے ذکر تک پہنچاتا ہے. جو کثرت سے زبانی ذکر کرتا ہے، یا جو بندی کثرت سے زبانی ذکر کرتی ہے، چلتے پھرتے آج نیت کر لو، مجلس دعوت الحق میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لو. آج یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہو رہا ہے، کہ ہم روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اگر پڑھنے تو بہت اچھا، نہیں تو کم سے کم اتنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہم کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. اگر نماز والا درود شریف پڑھا جا سکے تو بہت اچھا، نہیں تو 2-4 مرتبہ اسے پڑھ کر پھر مختصر درود شریف پڑھنے شروع میں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کم سے کم ذکر ہو. اور ذکر کی سب سے افضل جو شکل ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. تو یہ بھی طے کر لیجئے کہ روزانہ صبح کو انشاءاللہ یاسین شریف پڑھیں گی، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورہ آل عمران میں سجدہ پڑھیں گی. ان دونوں سورتوں کی برکت سے انشاءاللہ عذاب قبر سے نجات ملے گی، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے نجات ملے گی. اور روزانہ کوشش یہ بھی کریں گی کہ سورۃ الواقعہ پڑھیں گی، اس لیے کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے گھر میں فقر اور پاورٹی کو نہیں آنے دیتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ، جو شخص بھی، جو مرد جو عورت پڑھے سورۃ الواقعہ کو ہر رات میں مغرب کی نماز کے بعد جب جی چاہے پڑھنے سونے سے پہلے تک، تو لم تصبہ فاقت، اس عورت کو اس مرد کو فاقہ نہیں پہنچے گا. اس ریسیشن کے دور میں اور مہنگائی کے دور میں لوگوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، تو خود بھی اس سورت کو پڑھو، اپنے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی یہ سورت سکھاؤ، اور گھر کا ہر فرد رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرے. تو سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، یہ 3 سورتیں سونے سے پہلے پڑھی جائے، ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھا جائے، پڑھ لی جائے، سورۃ الکہف کو پڑھ لیا جائے. اور اس کے علاوہ روزانہ الحمد سے شروع کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید ختم کیا جائے. اگر روزانہ ایک پارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہ ہو سکے تو پونا پارہ، نہ ہو سکے تو آدھا پارہ، نہ ہو سکے تو ایک رکوع، لیکن روزانہ بلا اہتمام پڑھا جائے. تو یہ جو ذکر اللہ ہے، یہ زبان کا ذکر ہے، اور پھر اس کے علاوہ چلتے پھرتے روٹی پکاتے ہوئے، سالن پکاتے ہوئے، چائے پکاتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، یہ ہماری عورتیں اگر باوضو ہو کر گھروں میں رہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول رہ کر اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا پکائیں، تو پورے گھرانے کے دلوں میں کتنی برکتیں آئیں گی. اس روٹی کو اور اس سالن کو کھا کر، اس چائے کو پی کر، جو اللہ کے ذکر کے ساتھ پکایا گیا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، گھر کے تمام افراد کھائیں گے تو ان میں انوار آئیں گے، ان میں برکات آئیں گی، جن کا ظہور پورے گھرانے میں ہوگا اور ایک پرسکون ماحول ہو جائے گا. تو یہ زبانی ذکر ہے، اور زبانی ذکر جتنا زیادہ کوئی کرتا ہے، اس کی برکت سے دھیرے 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 دل دماغ کا ذکر نصیب ہوتا ہے. اور دل دماغ کا ذکر نصیب ہوتا ہے کا مطلب کہ یہ خیال رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سننے والا ہے، میرا اللہ دیکھنے والا ہے، میرا اللہ باخبر ہے. اور میرا اللہ میرے اوپر قدرت رکھتا ہے، اگر میں غلط کام کروں گی تو میری پکڑ کرے گا، ناراض ہوگا، اور اگر میں اچھا کام کروں گی تو مجھ سے خوش ہوگا، مجھے اجر و ثواب دے گا. تو اصل جو سکون ہے، اصل سکون وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اصل سکون اس اعلیٰ درجے کے ذکر میں ہے. ادنا درجہ کا ذکر جب کوئی کرتا ہے، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس سے بھی ایک سکون ملتا ہے. لیکن اعلیٰ درجے کا سکون وہ جو ہے اس ذکر اللہ میں ہے کہ دل دماغ میں ہر وقت یہ بات رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، بہت مشہور ہے، آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ ایک ماں جو ہے اپنی بیٹی کو صبح کے وقت یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا جلدی جلدی اٹھو، اس لیے کہ ابھی صبح صادق ہونے کو ہے، جلدی جلدی دودھ میں پانی ملا دو. وہ دودھ بیچنے کا کام کرتی تھی. اور یہ دھوکہ ہے جس سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے کہ خالص دودھ کے اندر پانی ملا کر کے سامنے والوں کو اطلاع کیے بغیر بیچا جائے، خالص دودھ کہہ کر کے بیچا جائے. تو ظاہر ہے کہ جب 10 لیٹر دودھ ہوگا اس کے اندر 2 لیٹر پانی ڈالیں گے تو یہ 2 لیٹر جو زائد پانی ڈالا گیا ہے اس کی بھی رقم آپ کے ملک میں آ رہی ہے. یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. نہ مسلمان کے سامنے جھوٹ بولنا چاہیے، نہ غیر مسلم کے سامنے. نہ مسلمان کو دھوکہ دینا چاہیے، نہ غیر مسلم کو دھوکہ دینا چاہیے. بہرحال وہ یہ کام کرتی تھی دودھ بیچنے کی، تو اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی جلدی جلدی اٹھو اور وہ دودھ جو ہمارا ہے جس کو بیچنا ہے ابھی تھوڑی دیر میں، اس میں پانی ڈال دو. تو اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دنوں پہلے اعلان کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے. اور گناہ کا کوئی بھی کام ایک مومن بندے کو، ایک مومن بندی کو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ امی جان، کیا امیر المومنین نے ہمیں ایسے کام سے منع نہیں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ چل چل اٹھ، لمبی لمبی باتیں مت کر، امیر المومنین کہاں یہاں تجھے دیکھ رہے ہیں؟ امیر المومنین اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تہجد کی، یا کسی اور کام میں مشغول ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے. تو اس لڑکی کو یہ اعلیٰ درجے کا ذکر حاصل تھا، یعنی نیند سے بیدار ہوئی ہے، اور نیند سے بیدار ہونے کی حالت میں بھی اللہ تعالی شانہ کا اتنا استحضار تھا کہ اس نے یہ کہا کہ امی جان، دیکھو زبان سے وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہی ہے، وہ تو دودھ کی بات کر رہی ہے، تجارت کی بات کر رہی ہے، لیکن دل دماغ جو ہے وہ اللہ میں لگا ہوا تھا. اس نے کہا کہ امی جان، امکان عمر لا یرانی فالہ عمر یرانی. یہ تو ٹھیک ہے کہ عمر مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر کا معبود مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالو، جنہوں نے اس کام سے ہمیں منع کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے اس بات سے. یہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہوا، جب یہ اعلیٰ درجے کا ذکر نصیب ہو جاتا ہے تو پھر بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ شانہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور جب نافرمانی نہیں کر سکتے تو پھر ان کی زندگی اطاعت والی ہو جاتی ہے، اور جب اطاعت والی ہو جاتی ہے تو ان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو یہ جو پہلی بات ہے، پہلی بات کہ دنیا خوشگوار ہو جاتی ہے حیاتن طیبہ، اور حیاتن طیبہ کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، دل میں سکون، دل میں اطمینان، دل میں قرار، پریشانی قریب نہیں آتی، پریشانی کا ماحول ہوتا ہے مگر پریشانی دل میں اترتی نہیں ہے. مصیبت ہے، بیماری ہے، فقر ہے، ظلم ہے، سب کچھ ہے لیکن دل میں وہ اترتی نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم سورج کی تپش میں گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن سکون جو ہے دل کا سکون تھا. اور مزے لے لے کر کہتے تھے احد 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 احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. کتنا لطف ان کو آ رہا ہوگا احد احد کہنے میں. تو میری ماں اور بہنوں، ایک فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کس سے اعمال صالحہ اختیار کرنے سے، شریعت مطہرہ پر چلنے سے، اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے، گناہ کبیرہ سے بچنے سے، گناہ صغیرہ سے بچنے سے، فرائض کا اہتمام کرنے سے، واجب کا اہتمام کرنے سے، حرام سے بچنے سے، مکروہات تحریمیہ سے بچنے سے، تو مومن ہو، ایک شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرے، اور اعمال صالحہ کا یہی معنی ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کو کرے، اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچے. نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز پڑھے، یہ عمل صالح ہے. اور زنا کرنا حرام ہے تو زنا سے بچے، زنا سے بچنا یہ بھی عمل صالح ہے. جھوٹ سے بچنا یہ بھی عمل صالح ہے. غیبت سے بچنا یہ بھی عمل صالح ہے. تو جو کام اچھے ہیں ان کو کریں، جو کام برے ہیں ان سے بچے، یہ ہے عمل صالح. یہ ہے عمل صالح والی زندگی. اور عمل صالح والی زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ شانہ کو بہت زیادہ یاد کرنے سے. اور اللہ تعالیٰ شانہ کو یاد اتنا کرے اتنا کرے اتنا کرے. میرے حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ ذکر کی کیفیت دل کی تمام کیفیات پر غالب آ جائیں. یعنی دل میں بس اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو ہر وقت. زبان پر بھی اللہ اللہ ہو، اور دل دماغ میں تو 24 گھنٹے اللہ اللہ رہے. ایسے دل کی کیفیت ہو جائے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. یعنی دل میں اللہ ہی اللہ ہو، اور اللہ تعالیٰ شانہ اتنا رچ بس جائے دل میں کہ پھر اس کا اثر ہاتھوں میں بھی آئے، اس کا اثر آنکھوں میں بھی آئے، اس کا اثر دماغ میں بھی آئے، اس کا اثر چلنے میں بھی آئے، اس کا اثر بولنے میں بھی آئے. تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ ایسا ذکر ہمیں نصیب ہو جائے، اور ایسا ذکر نصیب ہوگا اہل اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے سے، اہل اللہ کی مجالس میں شرکت کرنے سے، اور اہل اللہ کی باتوں کو پڑھنے سے، اہل اللہ کی زندگیوں کے حالات پڑھنے سے، اور اہل اللہ کی باتوں اور اہل اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے، برے ماحول سے دور رہنے سے، بری صحبت سے دور رہنے سے، لایانی اور ادھر ادھر کی باتوں سے دور رہنے سے یہ چیز ہمیں نصیب ہوگی. اور جب یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے تو پھر عمل صالح وجود میں آتا ہے، اور جب عمل صالح وجود میں آتا ہے، گناہوں سے بچنا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دو چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں. ایک دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ شانہ خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں، اور پھر جب موت آتی ہے تو موت کے وقت ابھی اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ہمارا رب اللہ ہے کہنے کے بعد اس پر جمتے ہیں. تو استقاموا کا معنی یہی ہے کہ کرنے کے کاموں کو کرتے ہیں اور نہ کرنے کے کاموں سے بچتے ہیں، یعنی عمل صالحہ والی زندگی گزارتے ہیں. تو تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور یہ فرشتے جو اترتے ہیں وہ تو مومن کے پاس زندگی میں بھی اترتے رہتے ہیں، ابھی بھی اترتے ہیں فرشتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کی باتیں کرتے ہیں، جیسے اس مجلس میں ابھی ہو رہا ہے، تو فرشتے جو ہیں چاروں طرف سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، حفت علیہم الملائکہ، اور فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور رحمت جو ہے ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینہ نازل ہوتی ہے اس مجلس کے اوپر. تو فرشتے تو ہماری زندگی میں مومنین کے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جب فرشتے اتریں گے، رحمت کے فرشتے، اس مومن بندے کی ہمت افزائی کے لیے، اس مومن بندے کی شیطان سے حفاظت کے لیے، اس مومن بندے کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اس وقت رحمت کے فرشتے نظر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرتے ہیں، تو موت کے وقت تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کو وہ دیکھتے بھی ہیں، اور وہ فرشتے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافو ولا تحزنو، تم ڈرو مت اور غم مت کرو، ڈرو مت غم مت کرو، نہ شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. یہ تمہیں موت کے وقت گمراہ نہیں کر پائے گا، اور آگے کی جو منزلیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو بیوی بچوں سے تم الگ ہو رہے ہیں, دوست احباب سے الگ ہو رہے ہیں, رشتے داروں سے الگ ہو رہے ہیں, غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تخاف ولا تحزنوا, اس لیے کہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور تم خوشی حاصل کرو, بشارت حاصل کرو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آج جو ہے قطعی طور پر اور یقینی طور پر تمہیں کہا جا رہا ہے کہ جنت تمہاری ہے, تم نے محنت کی ہے اور اس کا صلہ اللہ جل جلالہ وامن والو تمہیں جنت کی شکل میں دیں گے. اور بعض روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عین اس وقت جب فرشتے گفتگو کر رہے ہوں گے, وہ مرنے والے مرد یا مرنے والی عورت کے اور جنت کے درمیان جتنے پردے ہوں گے وہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے, اور وہ مرنے والا مرد مرنے والی عورت اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے. اور جنت کو جب دیکھیں گے تو آخرت میں جانے کے لیے ایک شوق بڑھ جائے گا, اور اسی شوق کے عالم میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے فرشتے, یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مزدہ سنائیں گے کہ اے نفس مطمئنہ, اے وہ نفس, اے وہ جان جس نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ذکر میں زندگی گزاری ہے, اللہ کی یاد میں زندگی گزاری ہے. اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کا معنی یہی ہے کہ 24 گھنٹے دل دماغ میں اللہ کی یاد رہتی تھی, بازار میں بھی اللہ کی یاد, گھر میں بھی اللہ کی یاد, اور اس اللہ کی یاد کے ساتھ, یعنی دل دماغ میں یہ رہتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے, اس وقت مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف لوٹ, اس حال میں کہ پروردگار بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی پروردگار سے راضی, اور اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندے میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ جو ہے جنت کے وقت, یہ موت کے وقت یہ بشارت سنائی جائے گی, جنت کی جنت دکھلائی جائے گی, اور پھر فرشتے کہیں گے کہ غم کرنے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا, قیامت کے دن کیا ہوگا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, یہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ لمحات باقی رہ گئے ہیں اس میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں, اور پھر قبر میں بھی, اور پھر قیامت کے دن بھی ہمارا تمہارے ساتھ حشر ہوگا, اور پھر حساب کے وقت بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, پل صراط پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, اور جنت میں داخل ہونے تک ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. فرشتے ساتھ ساتھ رہتے, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اور تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی تم خواہش کریں گی, اور تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کو تم مانگو گی. نزولا من غفور رحیم, تم میزبان مہمان ہوں گے, اور بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ تمہارا میزبان ہوگا. تو میری ماں اور میری بہنوں, یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ایمان ہو, الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, اس کی حفاظت کی ضرورت ہے, اسے اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ موت تک بڑھتا رہے, اور یہ بڑھتا ہے گناہوں سے بچنے سے اور اچھے اعمال کرنے سے, یہ بڑھتا رہے, اور یہ بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کا معنی یہی ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہم فرائض کا اہتمام کریں, واجبات کا اہتمام کریں, سنن کا اہتمام کریں, مستحبات کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, ان چیزوں سے بچیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم مکروہات تحریمیہ سے بچیں, ہم حرام سے بچیں. تو اعمال صالحہ اور ایمان والی زندگی ہوگی تو اس کا سب سے پہلا فائدہ اس دنیا میں ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے, ہمیں قرار والی زندگی عطا فرمائیں گے, ہمیں اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی شانہ ہمیں اولاد صالح عطا فرمائیں گے, اللہ تعالی شانہ ہمیں شوہر کی طرف سے سکون عطا فرمائیں گے, اللہ تعالی شانہ ہمیں محبوبیت عطا فرمائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو لوگ ایمان لے آتے ہیں, ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, تو محبوبیت عطا فرمائیں گے, سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے. اور پھر جو ہے موت کے وقت جو ہے وہ بھی بہت آسان رہے گا. پھر قبر میں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا. قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اس حساب کے وقت آسانی ہوگی, پل صراط کا معاملہ آسان ہوگا, پھر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا, جہنم سے بچاؤ ہوگا, اور جنت میں داخلہ جب نصیب ہوگا تو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہونا ہے. فرشتے بھی سلام کریں گے, اور ابن ماجہ شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالی شانہ خود فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ, اے جنتیوں تو میری طرف سے تم کو السلام علیکم ہو. تو یہ دو وعدے اللہ نے کیے ہیں, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, یہ دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. تو دنیا اور آخرت کے سکون کا یہ نسخہ ہے کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں, ایمان کو بڑھائیں, اور ساتھ میں اعمال صالحہ اختیار کریں, گناہوں سے بچیں. اس کے لیے بری صحبت سے بچنا ضروری ہے, برے ماحول سے بچنا ضروری ہے. 24 گھنٹے کا ایک نظام بنایا جائے, اس نظام کے مطابق چلا جائے, اور یہ ٹیلی فون جو ہے اس کا غلط استعمال نہ ہو. سوشل میڈیا پر ہر قسم کی چیزیں آتی ہیں, گناہوں کی چیزیں بھی آتی ہیں, لایانے کی چیزیں بھی آتی ہیں, پھر فری منٹس ملتی ہیں تو بغیر ضرورت کے بھی ادھر ادھر فون پر باتیں چلتی رہتی ہیں. فری منٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے ان فری منٹس کو استعمال کر لو. فری منٹس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر ضرورت کے بھی آپ بات کرتی رہیں اور یہ فری منٹس جو ہے اس کی وجہ سے زندگی کو ضائع کریں. اور یہ شعبان کا مہینہ ہے, ایک ہفتہ تقریباً رہ جاتا ہے رمضان مبارک کو, 8-9 دن رہ جاتے ہیں. اس میں بھی اچھے اچھے کام کریں, رمضان کی تیاری کریں, پھر رمضان مبارک میں روزے رکھیں, تراویح پڑھیں, 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہو, اور گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام ہو, غیبت سے پرہیز کریں اور بد نظری سے پرہیز کریں, بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں. رمضان مبارک کا مہینہ تو ایسا ہے کہ مردوں کو عورتوں کو دونوں کو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں, اپنے مصلی پر اپنے آپ کو پائیں. مسجدوں میں مردوں کو چاہیے کہ جائیں اور عبادتوں میں مشغول رہیں. اور رمضان کا مبارک مہینہ 30 دن تقوی والا اور گناہوں سے بچنے والا ایسا گزرے کہ ایک عادت پڑ جائے, اور رمضان مبارک کے بعد بھی پھر مرتے دم تک گناہوں سے ہم پاک رہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے. میں حضرت مولانا دامت برکاتہم کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے جیسے ایک طالب علم کی ہمت افزائی فرمائی. اللہ تعالی شانہ حضرت کو بھی بہت برکتیں عطا فرمائے, حضرت کے سائے کو ہم لوگوں پر تادر قائم رکھے, اور یہاں اس مجلس دعوت الحق میں جتنے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں اللہ تعالی شانہ سب میں بہت برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ جتنے بھی پروگرام یہاں ہوتے ہیں, جتنے بھی کام ہو رہے ہیں تعلیمی لائن سے, تزکیہ کے لائن سے, اللہ سب میں بہت برکت عطا فرمائے, اور بہت عام فرمائے ان کاموں کو, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان سے متمتع فرمائے. اور یہاں کے جو علماء ہیں, ائمہ ہیں, جو استانیہ ہیں, اللہ تعالی شانہ ان کے علوم میں, فیوز میں بہت برکت پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی دنیاوی اخروی تمام خیرات برکات سے مالا مال فرمائے, رمضان تک زندگی نصیب کرے, اور اللہ تعالی شانہ رمضان کی برکات, رمضان کی رحمتیں, رمضان کی مغفرتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہم گنہ گار ہیں, ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو رحمان و رحیم ہے, تو غفور ہے. الہ العالمین تو غافر ہے, تو غفار ہے. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. ہمارے دلوں میں تیری نافرمانی کی نفرت پیدا فرما دے. الہ العالمین اچھے اچھے کاموں کی تیری اطاعت کی رغبت پیدا فرما دے. الہ العالمین ہمیں اولیاء کاملین میں شامل فرما. الہ العالمین متقین بندوں میں شامل فرما. الہ العالمین ذاکرین میں شامل فرما. الہ العالمین ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین مکروحات سے اور سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین. ہم سب کو قبول فرما لے, ہم سب کو قبول فرما لے, ہم سب کو قبول فرما لے. الہ العالمین رمضان المبارک تو زندہ رکھ. رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے, رحمتوں سے, مغفرتوں سے مالا مال ہونے کی سعادت عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین. مجلس دعوت الحق میں خوب خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین ہر شر سے, ہر مکروہ سے, ہر آفت سے, ہر بلا سے اس کی حفاظت فرما. بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے, حاسدین کے حسد سے, ہر فتنے سے, ہر شر سے اس کی حفاظت فرما. الہ العالمین اسے خوب آباد فرما, اسے خوب آباد فرما, اسے خوب آباد فرما. الہ العالمین تیری محبت اور تیرے نام کے پورے عالم میں عام ہونے کا اسے مرکز بنا دے. الہ العالمین حضرت مولانا کی عمر میں, حضرت مولانا کی صحت میں, ہر حضرت مولانا کے علوم میں فیوز میں, الہ العالمین ان کے رفقا کے علوم میں فیوز میں, محنتوں میں, لگن میں, الہ العالمین اتفاق میں اور برکت پیدا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین. اس جگہ کو مرد خلائق بنا دے. الہ العالمین مزید برکات سے مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین آج ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. الہ العالمین مغفرت کا سبب بنا, تیری رضا کا سبب بنا. اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہو ان شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.